بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام مشعل راہ میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ٹیم کے ہمراہ سید غلام حسین عابدی کا سلام قبول کیجیے. ناظرین عید سعید فطر کی مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آئیے پروگرام مشعل راہ کو آگے بڑھاتے ہیں جس میں ہم عقائد کے سلسلے میں اور نبوت کی بحث کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی نبوت کے اس بات کے بعد پیغمبر اسلام کی عصمت کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی اور آج اسی کڑی کی آخری کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس کے سلسلے میں عالی جناب مولانا علی عباد صاحب جو یہاں موجود ہیں آپ کے سامنے بیانات اپنے بیانات سے آپ سب کے سامنے آپ کے سامنے پیش کریں گے. قبلہ یہاں موجود ہیں. قبلہ السلام علیکم. علی عباد صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. حسب معمول پہلے پچھلے پروگرام کا خلاصہ اور اس کے بعد آج کے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم وفقنی و جمیع المشتغلین. قبل اس کے کہ ہم خلاصے کے طور پر گزشتہ بحثوں کا خلاصہ پیش کریں, سب سے پہلے پیش پیش اپنی طرف سے ملت اسلامیہ کو اس عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور گزشتہ جلسے میں میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا پیغمبر کی عصمت سے بحث تھی, تو عصمت کے اوپر بطور خلاصہ یہ پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی عصمت ضروری ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. اگر ہم ان کی عصمت کو نہیں مانیں گے تو ان کے اصلاً بعثت پر, ان کے مبعوث ہونے پر حرف آئے گا, اور جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے وہ لے کر کے آئے ہیں سب کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی, نہ پیغمبر کی اطاعت کا کوئی فائدہ ہوگا, اور نہ پیغمبر کے جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئیں گے ہر پیغام مورد شک قرار پائے گا, اور پھر ایسی صورت میں ان کے بھیجنے کا ہدف فوت ہو جائے گا. لہٰذا ان کو معصوم ماننا ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ رہا پچھلے پروگرام کا خلاصہ, اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے پیغمبر اسلام کی خاتمیت یعنی ختم نبوت. تو قبلہ خاتمیت کے سلسلے میں اس سے پہلے کہ کوئی سوال آپ کے سامنے پیش کریں, سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ خاتمیت کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, ذرا سا اس کے سلسلے میں آپ روشنی ڈالیے, اس کے بعد پھر خاتمیت سے متعلق جو سوالات ہوں گے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
جی, خاتمیت سے متعلق, خاتمیت کا مطلب یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم
یا ختم نبوت,
ختم نبوت
جی,
یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ
پروردگار عالم کی طرف سے آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں
جی,
کہ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اور رسول آنے والا پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے
جی.
خاتمیت کا مطلب یہ ہے, اور یہ تمام تر مسلمانوں کا عقیدہ ہے, اکثر بے اتفاق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر آخری نبی ہیں اور پیغمبر کے بعد اب کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے, اور اگر کوئی ادعا کرے گا تو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوگا, سچا نہیں ہوگا. خاتمیت کے
یہ معنی کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور پیغمبر اسلام آخری نبی
جی.
اچھا تو یہاں اچھا اس کے لفظی تعریف بھی, یعنی کہ خود خاتم کا جو لغوی معنی ہے اور اس کا اصطلاحی معنی ہے, اس میں بھی کوئی فرق ہے یا اس سے
نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ایسے تو خاتم کے عربی میں جو معنی ہے وہ ہے انگوٹھی کے
جی,
لیکن اور خاتم کے معنی جو انگوٹھی میں ہے, پرانے زمانے میں اصلا جو مہر لگائی جاتی تھی وہ اس کو بھی کہتے تھے ختم مہر کو, اور مہر عام طور پر کتاب کے آخر میں لگائی جاتی تھی اور اس کے لیے یہ انگوٹھی استعمال کی جاتی تھی
جی.
تو یہ بھی دلالت کرتی ہے ان کے آخری ہونے کے اوپر,
صحیفہ ہدایت ہے اس کا,
اس کا خاتمہ جو ہو رہا ہے
جی,
وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہو رہا ہے
جی.
تو اس لیے آپ کا لقب جو ہے خاتم النبیین قرار پایا
جی. قبلہ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے, تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے, کس وجہ سے ہم ये इद्दा करते हैं कि पैगंबर इस्लाम के बाद कोई नबी या नहीं आने वाला,
जी
रसूल नहीं आने वाला।
एक अच्छा सवाल किया आपने, और ज़ाहरन इसकी दलील अक्ल तो नहीं हो सकती कि हम कहें कि हाँ अक्ली दलील इस पर दलालत करती है कि पैगंबर आखिरी नबी, इसलिए कि इम्कान है। परवरदिगार आलम ने ये जब वादा किया है इन्ना अलैना ललहुदा, हमारे ऊपर इस बशरियत की हिदायत की जिम्मेदारी है, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं ये आखिरी नबी है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है, कोई भी अपने अक्ल से इसको नहीं दर कर सकता है कि बस और बस ये आखिरी हिदायत है जो परवरदिगार आलम की तरफ से आई है। लिहाजा अकली दलील तो नहीं हो सकती, इसके ऊपर मुनहसिर है कि दलील दलील अकली हो,
नकली हो
दलील दलील नकली हो, दलील
जी,
अकली नहीं हो
नहीं हो
सकती है।
सकती जी।
अब दलील नकली रहा, हम मिल्लत इस्लामिया के लिए सामने दो दलील नकली है, या कुरान मजीद की आयत हो या हदीस पैगंबर इस्लाम हो,
जी
इत्तेफाकन दोनों इसके ऊपर दलालत करते हैं। सबसे पहले तो हम कुरान की आयत को पेश करते हैं कि सूरह अहजाब आयत नंबर 40 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मा कान मुहम्मदुन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा कान मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीयीन। तो बिसराहा कुरान मजीद ने कहा कि पैगंबर, इसके शान नुज़ूल यह है कि कुछ शुबहात बाज लोगों के जहन में आए थे जनाब जैद से मुतालिक कि जनाब जैद पैगंबर इस्लाम के हकीकी बेटे नहीं थे, उनको अपना बेटा बनाया था,
गोद
अपनी
लिया था।
फर्जंदी में लिया था, गोद लिया था।
जी
तो बाज लोगों ने कुछ शुबहात जाहिर किए थे, तो उस उन शुबहात को दूर करने के लिए यह आयत नाजिल हुई कि एकदम नफी कर दिया कि ये पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के भी बाप नहीं है, और वो सब के लिए रसूल बनकर के आए हैं और आखिरी नबी बनकर के आए हैं।
जी
फखातमुन नबीन, तो एक तो सूरह अहज़ाब की आयत है कि जो इस पर दलालत करती है, और बहुत से लोगों ने इस आयत से तमस्सुक किया है।
वैसे यहाँ पर इस आयत के सिलसिले में जैसे खातमुन नबीयीन है
जी,
अलबत्त आपने ये दावा किया कि तमाम आलम इस्लाम में तमाम इजमाई तौर पर खत्म नबूवत को मानते हैं, लेकिन ज़ाहिरन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते भी हैं, अभी उसके सिलसिले में आएंगे, लेकिन उनका ये दलील हो सकती है कि यहाँ पर खातम से मुराद ये हो के अफजल है, जिस तरह से कि अंगूठी एक
जी,
नगीना है
जी,
और वो एक नुमाया है, तो इस तरह से ये हो सकता है कि यहाँ पर खातमुन नबीयीन से मुराद ये है कि वो नबीयीन में सबसे अफजल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही आखिरी हैं और उसके बाद कोई नहीं आएगा।
इत्तेफाकन कादियानी एक मजहब है मिल्लत इस्लामिया में जिसने इसी माना को पेश किया।
जी
मैं उनकी दलीलों को देख रहा था, उन्होंने खातम को कहा खातम अफजलियत के ऊपर दलालत करती है, जैसे अंगूठी इंसान उंगलियों के दरमियान में पहनता है, ऐसे पैगंबर जो है वो इस खातम इस माना में है कि फजीलत बनकर के आए, पैगंबरों के दरमियान में आप इतने बाबरकत हैं कि जैसे अंगूठी को फजीलत होती है कि हर उंगली में नहीं पहनी जाती, हर हाथ में नहीं पहनी जाती, अंगूठी खास उंगली में पहनी जाती है, वैसे पैगंबर जो है एक फजीलत लेकर के आए हैं। तो उसका जवाब यह है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये आयत होती तो हम ये शुबहा उनका मान लेते। पहली बात यहाँ पर भी हम नहीं मानते हैं, क्योंकि फसाहत और इंसान बलागत सबको सामने रख करके कुरान के उसके बाद देखे कि ये फजीलत पे दलालत कर रही है, एक और खबर दे रही है, दोनों में कोई मुनाफात नहीं है, खुद खातमियत भी एक फजीलत है
जी।
लेकिन अगर मान लीजिए इसमें वो कोई इश्काल करे एतराज करे, तो असल जवाब हमारे पास एक तन्हा ये आयत तो हमारे पास नहीं है, पैगम्बर के अकवाल भी हैं, हुजूर पाक का कौल है कि हुजूर पाक हजरत अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाते हैं कि या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा
जी,
इल्ला अन्नहु ला नबी बादी
जी।
पैगंबर ने भी सराह कह दिया कि हमारे तुम्हारे दरमियान हमारी मिसाल मूसा के जैसे है,
ये हदीस मुतवातिर भी,
और ये हदीस मुतवातिर है, बहुत सी उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने इस हदीस को नकल किया
जी।
और बिस्तरा पैगम्बर ने कह दिया कि सिर्फ फर्क यह है कि जनाब मूसा के बाद नबुवत का सिलसिला था, लेकिन मेरे बाद अब नबुवत का सिलसिला नहीं रहेगा। और दस बात यहाँ नबुवत और رسالت دونوں میں ملازمہ ہے، یعنی اگر جب نبوت نہیں رہے گی تو رسالت خود بخود نہیں رہے گی، اس لیے کہ رسالت ایک مرتبہ ہے نبوت کے بعد.
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت دونوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو یہاں پر خاتم سے مراد یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. بہت بہت شکریہ. البتہ سوالوں کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن بیچ میں لے لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک. ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیے.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشعل راہ اور مورد بحث اس وقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے سلسلے میں ہمارے پاس دلائل کیا ہیں. جی قبلہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ قرآن کے علاوہ احادیث بھی ہیں، آپ نے ایک حدیث پیش کی اور بھی اس کے علاوہ کوئی احادیث ہیں؟
اس کے علاوہ ایک حدیث ہے، خود بخاری شریف میں وہ حدیث ہے
جی،
اور اس حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَثَلِ وَمَثَلُ الْأَنبِيَا كَبَيْتٍ یا كَبِنَائِن، دونوں تعبیریں ظاہراً ہیں کہ ہماری اور انبیاء کی مثال ایسے ایک گھر کے مانند ہے. وَمَثَلِ فِيهَا كَلِبْنَتٍ اور ہماری مثال اس گھر میں ایک اینٹ کے مانند ہے کہ اسی سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور اسی سے نکلتے ہیں. پیغمبر اس میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس گھر کی اس آخری اینٹ کے ذریعے طرح سے ہیں کہ جس طریقے سے گھر کی آخری اینٹ پر اس گھر کا اختتام ہوتا ہے، وہ بن کر کے تیار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی نبوت کے اس سلسلے ہیں کہ اگر ہم کو ہٹا دیں تو یہ نبوت خاتمے تک نہیں پہنچے گی. پیغمبر نے اشارہ کیا، یعنی آپ پیغمبر کو ہٹا دیجئے تو نبوت مکمل نہیں ہو سکتا، نبوت کو کامل نہیں مانا جا سکتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں، اور اس کی بہت سی شرحیں شرح بخاری میں بہت سے ہمارے علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے.
قبلہ آپ نے جیسا کہ خاتمیت کے منکرین میں سے آپ نے ایک کا نام لیا جیسے قادیانیہ، اس کے علاوہ بھی اور کوئی ہے جو
ایک فرقہ بہائیہ کہتے ہیں کہ بہائیہ لوگ بھی قائل نہیں ہیں، وہ بھی منکر ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو انہوں نے نبی بھی بنا لیا. اس کے علاوہ بہت سے لوگ بعض دنیا میں ایسے سرفیرے بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا دعویٰ کرنے والا گویا کہ وہ ضروریات اسلام کا منکر ہے. اور جیسے کوئی نبوت کا منکر ہو جائے اسلام لانے کے بعد وہ مرتد قرار پائے گا، ایسے ہی اگر کوئی خاتمیت کا منکر ہوگا تو وہ مرتد قرار پائے گا.
اس لیے کہ دونوں میں پوچھنے جا رہا تھا کہ جو اس کا منکر ہے اس کا کیا ہوگا؟
وہ مرتد ہے.
مرتد ہے وہ
جی، اس کے جو سزا ارتداد کے اسلام نے بیان کی اس کے تحت میں آئے گا، اس لیے کہ گویا کہ اس نے پیغمبر کو جھٹلا دیا. ایسے ہی ہے جیسے وہ قرآن کی ایک آیت کو جو ہے جھٹلا دے، یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ جھوٹی ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے. تو قرآن پیغمبر اسلام کی نبوت خاتمیت کا انکار کرنے والا گویا کہ ان کی نبوت کا انکار کر رہا ہے
جی.
تو جیسے نبوت کا انکار کرنے والا مرتد قرار پائے گا، ویسے ہی خاتمیت کا بھی انکار کرنے والا مرتد قرار پائے گا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
قبلہ لیکن یہاں پر کچھ سوالات ہیں. دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت دین آخر، تو یعنی اب اسلام کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قیام قیامت تک کے لیے وہ دین ہے. لیکن اتنے بڑے عرصے میں جس میں صدیاں سمٹی ہوئی ہیں، اس میں بہت سے زمانے آئیں گے، بہت سے تغیرات آئیں گے، تو ان نئے نئے مسائل میں وہ کس طرح سے پھر وہ ایک ایسا قانون جو آج کے نسبت سے ہم دیکھیں تو 1400 سال گزر چکے ہیں اور آنے والے ایام بھی نہ جانے کتنی صدیاں آئیں قیامت تک میں، تو اس میں جو نئے نئے مسائل آئیں گے اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے اس زمانے کے مسائل کے ذریعے؟ چونکہ جب آپ نے خاتمیت کہہ دیا یعنی قیامت تک کے لیے وہ دین ہے.
جی ایک اچھا سوال کیا آپ نے.
جی
یعنی کہنا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ گویا کہ دونوں میں منافات
ہے. جی
یعنی اگر کوئی خاتمیت کا قائل ہے تو ان سب کو کیسے حل کرے؟
جی
اور اگر ان سب کا حل اس کے پاس ہے تو
پھر خاتمیت
کا معنی نہیں رکھتی.
جی
یعنی جو چیز حل کر رہی ہے گویا کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک سلسلہ ہے جو آ کر کے مسئلے کو حل کر رہا ہے.
جی
اتفاقاً یہ ایک اہم سوال ہے اور ہمارے علماء نے اس کے جواب دینے کی کوشش کیا ہے. ہمارے علماء نے جو جواب دیا ہے اس میں سے بعض جواب یہ ہیں کہ تنہا مسائل کا حل جو ہے پیغمبر اسلام نہیں تھے بلکہ پروردگار عالم نے دو چیزوں کو دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا. فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ حُجَّتَيْن حُجَّتٌ ظَاهِرَتٌ وَحُجَّتٌ بَاطِنَتٌ. پروردگار عالم نے دو دلیلیں پیش کی ہیں، ایک حجت ظاہری ہے ایک حجت باطنی ہے. حجت ظاہری انبیاء ہیں اولیاء ہیں، حجت باطنی عقل ہے. تو بہت سے مسائل کا حل پروردگار عالم نے عقل کے حوالے کیا ہے، عقل کے ذریعے سے حل ہوں گے. اور عقل کے بہت سے شعبے ہیں کہ جو الحمدللہ ہمارے حوزے کی اصطلاحات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. مستقلات عقلیہ ہے، غیر مستقلات عقلیہ ہیں،
استلزامات عقلیہ ہیں،
ملازمات عقلیہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اس کے ضمن میں بحثیں ہیں، اس میں میں داخل نہیں ہونا چاہتا. تو اس کے ذریعے سے مسائل حل ہوں گے. اس کے علاوہ اور جو اہم چیز ہے جو پیغمبر اسلام نے اپنے بعد مطلقاً حل کرنے کے لیے جو چیز سامنے ہمارے رکھی ہے، اس کو حدیث ثقلین کے ذریعے سے ہمارے لیے مسئلے کو حل کر دیا. کہ پیغمبر نے، اور یہ کہ ہمارے اکثر علماء اسلام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث بحد تواتر ہے کہ میں انی تارکم فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ایک تو کتاب اللہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معلم کے محتاج ہے. تو
جی
پیغمبر اسلام نے، حضور پاک نے معلم کے طور پر بھی رہنمائی کیا. وہ عطرتی، ہماری عطرت ہے جو ان مسائل کو ہمیشہ حل کرتی رہے گی. یعنی مکتب اہل بیت کو ہمیشہ کے لیے ملت اسلامیہ کو ضرورت پڑے گی کہ ان کی طرف مراجعہ کریں.
جی
اور اسی کی توضیح دیتے ہوئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ حدیث میں اشارہ فرمایا، کہا کہ پروردگار عالم نے جو بھی علم تھا انبیاء کے پاس اور خاتم الانبیاء کے پاس، وہ ہم اہل بیت کو عطا کیا.
جی
یعنی خود اس کے بعد واضح کر دیا کہ جو مسائل آئندہ پیش آنے والے ہیں اس کا حل ہمارے پاس ہے، ملت اسلامیہ ہماری طرف رجوع کرے. اور طول تاریخ میں،
معاف کیجیے گا قطع کلام، یہ بحث ذرا تفصیلی ہے، لیکن بیچ میں لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، اس کے بعد پھر آتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ رہیے.
الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ناظرین گفتگو ہو رہی ہے کہ آج کے نئے مسائل کو ہم کس طرح سے حل کریں جبکہ ہمارا عقیدہ خاتمیت کا ہے. تو قبلہ نے بتایا کہ عقل اور اہل بیت کے ذریعے ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. قبلہ ذرا سا ان دو کو اور ذرا سا اور واضح کر کے بتائیے کہ عقل سے کیا مراد ہے, کیونکہ بہت سی ایسے مسائل ہیں جس میں جو ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ ہماری عقل یوں کہتی ہے, دوسرا کہتا ہے ہماری عقل یوں کہتی ہے, تو پھر دوبارہ اختلاف تو شروع ہو گیا.
جی
تو کیسے ہم عقل سے
جی
اپنے مسائل کو حل کریں گے؟
اچھا سوال آپ نے کیا بیچ میں اس عقل سے متعلق.
جی
ہر آدمی اپنے اعتبار سے عقل بلکہ ایک نیا باب کھل گیا اور نتیجتاً ایک قیاس کا ایک نیا باب کھلا, اور مشکلات بہت سی ملت اسلامیہ میں قیاس کے ذریعے سے داخل ہو گئی. میں ابھی تشریح کروں گا قیاس کی.
جی
کہ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اشیاء جزیا کو دیکھ کر کے اس کے ذریعے سے دوسری اشیاء جزیا پر حکم لگا دینا, اس کو شرعی زبان میں قیاس کہتے ہیں اور منطق کی اصطلاح میں اسی کو تمثیل کہا جاتا ہے. تو بہت سے لوگ عقل کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ قیاس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں گے, اور نتیجتاً ایک قصہ معروف ہے, میں تھوڑا سا اجمالی طور پہ اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں.
جی
کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرزند رسول کے پاس, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ قیاس سے مسائل کو حل کر لیتے ہیں, یہ صاحب جو ہیں وہ قیاس سے مسائل کو حل کر لیتے ہیں. تو امام نے فوراً کہا آپ حل کر لیں؟ کہا ہاں ہاں, تو قیاس کے ذریعے سے. کہا آپ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کتاب خدا میں, آیت کے ذریعے سے حل کرتے ہیں. کہا اس میں اگر کچھ نہ ملا تو؟ کہا سنت رسول میں دیکھتے ہیں. کہا اگر اس میں نہ ملا تو؟ چونکہ ہماری بحث خاتمیت میں ہے تو کہا قیاس کے ذریعے سے حل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے خاتمیت کے بعد مسئلے کا حل نکالا تھا کہ ہم قیاس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں گے. تو امام نے فوراً ایک دو سوال کیا ان سے, کہا کہ یہ پہلے بتائیے کہ قتل بڑا جرم ہے یا زنا بڑا جرم ہے؟ تو ان کا ظاہر سی بات ہے کہ قتل بڑا جرم ہے. تو امام نے کہا قتل بڑا جرم ہے؟ ان کا ہاں. تو کہا پھر کیا وجہ ہے کہ زنا میں چار گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے اور قتل میں صرف دو گواہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ جو بڑا جرم ہے اس میں زیادہ گواہ کی ضرورت پڑنا چاہیے, جو چھوٹا جرم ہے اس میں کم گواہ کی ضرورت پڑنا چاہیے, اور اس کے برعکس ہے یہاں پہ. کہا کہ اس کو قیاس کے ذریعے سے حل کر کے بتائیے. اور وہ بیچارے ایک دم سے خاموش رہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. امام نے پوچھا کہ نماز زیادہ جو ہے افضل ہے یا روزہ زیادہ افضل ہے؟ تو ان کا نماز. تو کہا کیا وجہ ہے کہ عورتوں کے اوپر ان کے مخصوص ایام میں نماز کی قضا پروردگار عالم نے نہیں رکھی لیکن روزے کی قضا رکھی ہے؟ اسی طریقے سے 6-7 سوال بعض کتابوں میں ذکر ہے. امام نے ان سے سوال کیا, کہا جب آپ قیاس کے ذریعے سے مسئلے حل کر لیتے ہیں تو یہ مسئلے حل کر کے بتائیے. وہ بیچارے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. امام نے ان سے فوراً کہا کہ دیکھیے اب آج کے بعد سے یہ نہیں کہیے گا کہ قیاس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, مسئلے کا حل خاتم الانبیاء کے بعد کہیں اور ہے, وہاں مراجعہ کیا جائے.
لیکن آپ نے عقل کو بھی آپ نے بیان کیا,
یہ عرض کیا
عقل بھی حجت ہے.
عقل سے مراد یہ عقل نہیں ہے.
یہ نہیں
عقل سے مراد جو یہ سمجھ رہے تھے کہ قیاس,
جی
یہ حجت نہیں ہوئی.
تو کون سی
ہے؟ یا بعض لوگوں نے استحسان, اب میں اصطلاحات میں نہیں جانا چاہ رہا, بعض لوگوں نے سد ذرائع اس طرح سے باب کھولے کہ اس کے ذریعے سے چاہا اسلامی مسائل کو حل کرنا.
استحسان کیا ہے؟
استحسان کا ایک مثال ایسے میں مثال کے ذریعے صرف واضح کروں, اس کی تعریف میں نہیں داخل ہوں گا. کہ فرض کریں کہ کسی نے ایک عام آدمی کی کسی چیز کے جو کو نقصان پہنچایا, فرض کیجئے اس کی گاڑی کو توڑ دیا, تو اس کا جرمانہ 100 روپے ہے. اگر مان لیجئے قاضی اور حاکم شرع کی گاڑی کو انہوں نے نقصان پہنچا دیا, تو چونکہ حاکم کی شخصیت عظیم ہے لہذا اس کی گاڑی کا نقصان پہنچانے والا اس پر جرمانہ بھی عظیم ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے. اس طرح سے مثال کے طور پہ میں پیش کروں, استحسان اسی طریقے سے بہت سے مسائل کا حل بیان کیا.
اچھا تو یہ بتائیے کہ وہ کون سی عقل ہے جو معتبر ہے؟
جی اب عقل اس عقل کو ہم معتبر جانیں گے جو تمام انسانوں کے درمیان میں مشترک ہو, جس کو منطق کی اصطلاح میں بدیہیات سے تعبیر کیا جاتا ہے, کہ جس میں دو انسان بھی اختلاف نہ کریں. کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا ہے دن اور رات میں, کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا ہے کہ اجتماعی نقیضین محال ہے. کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے
جی,
کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا ہے کہ اجتماع مثلین محال ہے. یعنی جو بدہیات عقلیہ ہیں ان کے ذریعے سے
یعنی تو اس طرح تو عقل کا دائرہ بہت تنگ ہو جائے گا. بدیہیات اگر ہم کہیں گے کہ صرف ہم وہ صرف بدیہیات اور اولیات معتبر ہیں, باقی مشہورات اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ معتبر نہیں ہیں, تو صرف عقل سے ہم کیسے اتنے مسائل کو حل کر لیں؟
یہ حصہ ہوا بدیہیات.
جی
اب جو ہمارے پاس رہے مسئلے نظریات, جو شبہات ہیں,
جی
ان نظریات اور شبہات کو ہم پرکھیں گے ان بدیہیات کے اوپر. یعنی ہمارے سامنے یہ معیار اولی ہوا عقل کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے ہم وہ جو نظریات سامنے ہیں ان کو پرکھیں گے. اگر اس بدیہیات تک پہنچتی ہیں اس کے ذریعے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم حل کریں گے, ورنہ پھر اس کا دائرہ بہرحال ایک اس محدود ہی دائرے میں ہے. اور اگر ہم یہ باب کھول دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے سے ایک دین بنا بیٹھے گا. لہذا اس کا دائرہ اسلام نے جو معین کیا ہے اسی دائرے میں ہے کہ جو بدیات میں گھوم پھر کے, حتیٰ وہ نظریات بھی اگر بدیات پر منتہی ہوتے ہیں تو اس کو ہم مانیں گے, ورنہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی.
تو وہ آخری چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم تمام مسائل کو حل کر سکتے؟
یہ ایک حل ہوا.
جی
دوسرا حل جو ہوا میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ وہ عترت اطہار مکتب اہل بیت علیہ السلام. ہم مراجعہ کریں گے اہل بیت علیہ السلام, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم آج ایک نئی بات کر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا تھا, اور صرف یہ نہیں کہ پیغمبر نے کہا ہی تھا, اگر یہی ہوتا تو ہم کہتے صرف کتابوں میں لکھا رہ گیا. ملت اسلامیہ نے طول تاریخ میں مکتب اہل بیت علیہ السلام رسول کے آل اطہار کی طرف ہمیشہ مراجعہ کیا ہے. آپ حج کے مسائل دیکھ لیں, پوری ملت اسلامیہ مراجعہ کرتی تھی فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف,
جی
یا فرزند رسول امام رضا علیہ السلام سے مسائل پوچھے گئے, ملت اسلامیہ پوچھتی رہی اور اپنے مسائل کا جواب لیتی رہی. تو اس طول تاریخ میں ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہمیشہ پیدا ہوئے جو دشمن عناصر تھے, کہ جنہوں نے چونکہ دیکھ لیا تھا کہ اسلام کے محافظ کون ہیں, اسلام کہاں سے نشر ہو رہا ہے, اور خاتمیت کا صحیح مفہوم کون پیش کر رہا ہے, کہ خاتمیت کے ذریعے سے جس اس اسلام پر کوئی شبہ اور اعتراض نہیں ہو سکتا ہے, اس صحیح منبع کی طرف دیکھ لیا تھا ان دشمن عناصروں نے. لہٰذا ہمیشہ ان کے اوپر ظلم کیا, ستم کیا, لیکن بہرحال پروردگار عالم نے اس اسلام کے کامیابی اور کامرانی کے لیے کہا تھا, دعویٰ کیا تھا, اور ایسے نمائندے بھیجے تھے اہل بیت علیہ السلام کی شکل میں کہ جو ہمیشہ اس اسلام سے کی حفاظت کرتے رہے
جی,
اور ہر آنے والے شبہات کا جواب دیتے رہے. اور ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ اگر مکتب مذہب اہل بیت کو بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ایک تعداد محدود تھی,
جی
اور اس کے بعد پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو وہاں پر بھی ہمارے اسی مکتب اہل بیت نے آگے بڑھ کر کے علماء کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ایسے علماء کی طرف مراجعہ کریں جو حافظاً لدین متیعاً لعوامر مولا مخالفاً لہوا, ایسے علماء ہیں کہ جو اپنے ہوا حوث کی مخالفت کرتے ہیں,
جی
اور ہمیشہ پروردگار کی اطاعت کرتے ہیں. تو جب ہم ان کی طرف مراجعہ کریں گے تو روز مرہ ہونے والے شبہات کا حل ان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, اور پھر خاتمیت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا ہے, گویا کہ وہ باب خاتمیت کا بند نہیں ہوا ہے بلکہ اس طریقے سے کھلا ہوا ہے.
یعنی یہ کہ آپ نے وہ باب عقل اور مکتب اہل بیت, اور مکتب اہل بیت بھی جو ہے وہ جب اس وقت جو زمانہ ہے غیبت کا زمانہ ہے اس میں علماء
ذمہ دار ہیں اور ان مسائل کا حل آج تک وہ پیش
علماء کی طرف رجوع یہ اہم
یہ ہے, اس کے ذریعے سے خاتمیت پر کوئی اعتراض
نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. قبلہ یہاں پر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بہت شکریہ, پھر میں آپ کے سامنے بجا لاتا ہوں, اور اسی طرح سے عید کی مناسبت سے بھی آپ کے سامنے حدیث ابجی کو تہنیت پیش کرتا ہوں, اور اسی طرح سے ناظرین کی خدمت میں بھی. ناظرین یہیں پر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک بار پھر عید سعید فطر کی مناسبت سے آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اگلی مناسبت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
گیارہ ستمبر سن 1948 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کا انتقال ہوا. وہ قائد اعظم کے لقب سے معروف تھے. محمد علی جناح 1876 میں پاکستان کے جنوبی شہر کراچی میں پیدا ہوئے تھے. وہ 1906 میں قائم ہونے والی پارٹی مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے. شروع میں اس پارٹی کی ثقافتی اور مذہبی سرگرمی